صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بوڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ لرزتا لڑ کھڑاتا سر جھکائے بوڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ لرزتا لڑ کھڑاتا سر چکائے گناہوں کا ہے سر پر بوجھ باری پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے گناہوں کا ہے سر پر بوجھ باری پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے کبھی آیا جو آنکھوں میں اندھیرا تو چکرا کر قدم بھی ڈگمگائے کبھی آیا آنکھوں میں اندھیرا تو چکرا کر قدم بھی ڈگمگائے کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی کبھی پھر بھی قدم جمنے نہ پائے کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی کبھی پھر بھی قدم جمنے نہ پائے نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ پوتا کوئی گھر کا نہیں جو ساتھ جائے نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بھائی کوئی گھر کا نہیں جو ساتھ جائے مگر چلتا رہوں گا دھیرے دھیرے دیا والا میری نیا لکھائے مگر چلتا رہوں گا دھیرے دھیرے دیا والا میری نیا لکھائے نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی وہی رکھے خدا واپس نہ لائے نہیں اب آرزو نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی وہی رکھے خدا واپس نہ لائے وہاں جا کر کہوں گا گڑ گڑا کر سلام اس پر جو گر تم کو اٹھائے وہاں جا کر کہوں گا گر گرا کر سلام اس پر جو گر تم کو اٹھائے سلام اس پر جو سو تم کو جگائے، سلام اس پر جو تم کو ہنسائے، سلام اس پر جو سو تم کو جگائے، سلام اس پر جو تم کو ہنسائے۔ وہاں جا کر کہوں گا گڑ گڑا کر، سلام اس پر جو اجڑوں کو بسائے، سلام اس پر جو بچھڑوں کو ملائے، سلام اس پر جو بچھڑوں کو ملائے۔ وہاں جا کر کہوں گا گڑ گڑا کر، سلام اس پر جو بھوکوں کو کھلائے، سلام اس پر جو پیاسوں کو پلائے، سلام اس پر جو بھوکوں کو کھلائے، سلام اس پر جو پیاسوں کو پلائے، سلام اس پر جو پیاسوں کو پلائے۔ بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، لرزتا لڑ کھڑا تا سر جھکائے۔
منظر
نظروں میں سمایا ہے روزے کا حسین منظر نظروں میں سمایا ہے ایام کی گردش سے کہہ دو کہ ٹھہر جائے ایام کی گردش سے کہہ دو کہ ٹھہر جائے یہ زندگی ہے فانی اس در پہ گزر جائے اسباب نہیں بنتے روزے پہ پہنچنے کے اسباب نہیں بنتے روزے پہ پہنچنے کے بتلا وہ یہ دیوانہ جائے تو کدھر جائے بتلا وہ یہ دیوانہ جائے تو کدھر جائے یہ زندگی ہے فانی اس در پہ گزر جائے ایک ذکر تمہارا ہی روزی ہے میرے دل کی ایک ذکر تمہارا ہی روزی ہے میرے دل کی بیکار وہ لمحہ جو بیاد گزر جائے بیکار وہ لمحہ جو بیاد گزر جائے اس در پہ ہزاروں سر قربان ہو اے نازش اس در پہ ہزاروں سر قربان ہو اے نازش سرکار مدینہ کی الفت میں جو سر جائے سرکار مدینہ کی الفت میں جو سر جائے یہ زندگی ہے فانی اس در پہ گزر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سامعين المحترم، آج کے زمانے کا ایک لفظ جو بس آج ہی کے زمانے میں شروع ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بہت بڑی حقیقت سمجھنا آسان ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں بھی وہ حقیقت تھی مگر اس کے لیے لفظ واضح نہیں تھا، لیکن آج کے زمانے میں اس کے لیے ایک لفظ آ گیا ہے جس نے ایک بہت بڑی حقیقت کو سمجھایا، وہ لفظ ہے انفیکشن۔ پہلے زمانے میں طرح طرح کی بیماریوں کو طے کرنے کے لیے یہ لفظ نہیں تھا، لیکن بعد کی میڈیکل سائنس نے حیرت انگیز طرح طرح کی ترقیوں سے جو نئے نئے انکشافات کیے، ان میں سے ایک انکشاف یہ بھی ہے کہ وہ مختلف بیماریوں کو انفیکشن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ انفیکشن کہاں کہاں سے آتا ہے اور کس چیز سے کیا انفیکشن ہوتا ہے، یہ سب ظاہر ہے آج کا عام تعلیم یافتہ انسان بھی سمجھ سکتا ہے، اور خاص طور پر جو میڈیکل سے وابستہ ہو وہ تو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے کہ پانی سے کیا انفیکشن ہوتا ہے، موسم سے کیا انفیکشن ہوتا ہے، کس غذا سے کیا انفیکشن ہو سکتا ہے، کس ماحول سے کیا انفیکشن ہوتا ہے، کس کھانے سے کیا انفیکشن وغیرہ۔ بس اسی بنیاد پر آگے گفتگو سن کو کرنا ہے۔ ایک ایسا ماحول جس ماحول میں کسی بھی قسم کا کوئی انفیکشن نہیں ہے، اس ماحول میں صحت یاب ہونا آسان ہے، صحت مند رہنا آسان ہے، بیماریوں سے محفوظ رہنا آسان ہے، یہاں پانی بھی صاف شفاف، ہوا بھی صاف شفاف، غذائیں بھی بہت عمدہ، جسمانی طاقت بھی بہت مضبوط، اور اس طرح سے انفیکشن کم سے کم وہاں کہا جا سکتا ہے کہ صاحب موجود صحت کو خطرہ نہیں ہے اور خراب صحت واپس آنے کی امید ہے۔ دوسرے لفظوں میں انٹینسو کیئر، کہ وہاں امکانی حد تک کوشش کی گئی کہ یہ انفیکشن کوئی بھی باقی نہ رہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بیمار جلد سے جلد ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوسرے کسی انفیکشن میں مبتلا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں قسم قسم کی انفیکشن ہوں، وہاں ظاہر آدمی کا بیمار ہونا زیادہ ممکن ہے، بیماری سے بچنا مشکل ہے۔ اب اگر وہاں کوئی انسان رہنے پہ مجبور ہو اور رہے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، اس کے لیے ایک ہی علاج ہے، اس کو بہت زیادہ احتیاط برتنی ہوگی۔ جہاں پانی گندا ہے وہاں اس کو اس گندے پانی سے اپنے آپ کو بچا کے پانی دوبارہ پینا ہے، پانی پیے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، تو پینا ہے پانی مگر اس پانی کی انفیکشن سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اور اس ممکن کوشش کرنے کے لیے ظاہر ہے کبھی اس کو پیاس روکنی پڑے گی کیونکہ صاف پانی اس وقت مہیا نہیں ہے، اس نے پانی ابال کر کے پینا ہے اور پانی ابلا ہوا گرم ابھی ٹھنڈا ہو نہیں پایا، چاہے پیاس برداشت کرنا پڑے گھنٹوں تک مگر جب پانی ٹھنڈا ہوگا تب میں پیوں گا، آلودہ پانی گندا پانی نہیں پیوں گا۔ جہاں فرض کیجئے کھانے پینے کی چیزوں میں، جو بھی کھانے پینے کی چیز ہو چاہے وہ گوشت ہو چاہے وہ سبزیاں ہوں، اگر ان پہ انفیکشن آ گیا ہو تو کتنی ہی چاہت کیوں نہ ہو باہر کچھ اور نہ ہوگا، تبھی اپنی صحت کو بچا سکے۔ اب اگر چاروں طرف سے انفیکشن ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، کھانے کی چیزوں کو، پینے کی چیزوں کو، جہاں تک کہ بعض انسان وہ ہوتے ہیں کہ جن کو خونوں سے بھی انفیکشن ہو جاتا ہے زکام ہو جاتا ہے، تو صاحب آپ باغ میں بھی نہیں جائیں گے، جہاں تر و تازہ ہوا لینے کے لیے آدمی خوش ہو کر کے جہاں جاتا ہے آپ وہاں بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کو پھولوں کا انفیکشن ہوتا ہے اور آپ کو زکام ہوتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، تو آپ وہاں بھی بچ جائیے۔ یہ ایک بدیہی حقیقت واضح صورتحال ہے، ساری دنیا میں ہے۔ بزرگ دوستوں، بس جیسے جسم کو طرح طرح کے انفیکشن ہوتے ہیں اور ان انفیکشنوں کو انسان دور بھی کر پاتا ہے، کرنے کے تدبیریں بھی کرتا ہے، وہ تدبیریں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں، بس ٹھیک اسی طرح سے ایک مسلمان کی دینی زندگی کو انفیکشن ہوا کرتا ہے، اور یہ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک ماحول وہ ہے جہاں چاروں طرف سے لوگ نمازی ہیں، جہاں بے پردگی نہیں ہے، جہاں حرام کھانے کھلانے اور کمانے کا کوئی امکان نہیں ہے، جہاں لوگ حرام سے ویسا ہی بچتے ہیں جیسے زہریلی چیز سے بچتے ہوں، جہاں کے نوجوانوں کی زندگی بالکل پاکیزہ اور گناہوں سے پاک زندگی ہے،
جہاں کی عورتیں مکمل باحیا ہوں، جہاں کے تاجر انتہائی ایماندار ہوں، جہاں کا ملازم ایک ایک سیکنڈ کی ڈیوٹی دینا اپنا فرض سمجھتا ہو. یعنی جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے پاک صاف معاشرہ جہاں ہوگا تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاشرہ تمام انفیکشنوں سے بچا ہوا ہے. وہاں رہتے ہوئے انسان کو بے دینی کے شکار ہونے کے امکانات بہت کم بڑھ سکتا ہے. لیکن جہاں یہ صورتحال نہ ہو، اور نہ صرف یہ کہ صورتحال نہ ہو بلکہ بے شمار انفیکشن پیدا ہو چکے ہیں، اور ان انفیکشنوں کی لپیٹ میں آدمی کے گھر کے لوگ ہمدرد انسان بھی آ گئے ہیں، اور وہ بھی زور لگا رہے ہوں کہ انسان برائیوں کا ارتکاب کرے، اور اگر کوئی انسان بچنا چاہتا ہے تو گھر والے تنگ ہیں، شوہر بیوی کو تنگ کرتا ہے، بیوی شوہر کو، والدین اولاد کو، اولاد جہاں کو والدین کو، رشتے دار، دوست، احباب، سسرال والے، مائکے والے، غرض ہے کہ تمام کے تمام زور لگا رہے ہوں آدمی انفیکشنوں کا شکار ہو جائے. وہاں انسان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کتنی محنت کرنی ہوگی، ظاہر ہے بہت زیادہ محنت. بس بات بھی دیگر، جہاں کے پانی میں بھی انفیکشن، جہاں کے ہوا میں بھی انفیکشن، جہاں کے غذاؤں میں بھی انفیکشن، ادھر سے جسمانی حالت میری بہت کمزور ہے، میں زیادہ ڈیفنس کر نہیں پاؤں گا، اور زیادہ ڈیفنس کر نہیں پاؤں گا وہ جو ڈیفنسو قوت انسان کے اندر ہوتی ہے، جو جس ڈیفنسو طاقت کے ختم ہونے کے نتیجے میں ایڈز کی بیماری ہو جاتی ہے. آپ جانتے ہوں گے ایڈز کی بیماری کیوں ہوتی ہے، کہ انسان کے جسم میں بیماریوں کو سے لڑنے کی طاقت ہے، وہ طاقت جب فیل ہو جاتی ہے تو اسی کے نام ایڈز ہے. اس کے بعد پھر آدمی کو زکام ہو جائے، یہ زکام ہمیشہ رہے گا، آدمی کو ذرا سے خراب لگ جائے یہ کبھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ ڈیفینسو طاقت ختم ہو چکی ہے. تو ڈیفینسو طاقت کے ختم ہونے کا نام ایڈز ہے، ورنہ ایڈز بنا ہوا اس کو بیماری نہیں ہے. ٹھیک. تو اسی طرح سے جب ہماری حالت یہ ہو، ایمانی حالت کمزور، خدا کا تعلق کمزور، آخرت کا تعلق بھی کمزور، نیکیوں کا جذبہ بہت کمزور، برائیوں سے بچنے کا جذبہ بھی کمزور، ادھر سے چاہوں گا ماحول بہت برا، ایسے ماحول میں تو برائی سے بچنا اور زیادہ مشکل ہوگا. یعنی برائی انفیکشن ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. کچھ چیزیں اور اس میں خطرے کی پیدا ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک نوجوان نوجوانی کی حالت میں ہے تو اس نوجوانی کی حالت میں زیادہ انفیکشن کا خطرہ ہے. اوپر سے اگر وہ خوبصورت ہوا تو اور زیادہ خطرہ ہے. اوپر سے اگر بناو سنگھار کے خوب چاند موقع ہیں، پیسہ ہے بناو سنگھار کرنے کا، تو اور زیادہ خطرہ ہے. پھر اگر ماحول بھی ایسا ہی مل رہا ہے تو اور زیادہ خطرہ ہے. پھر اگر گھر کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اور زیادہ خطرہ ہے. گھر کی طرف رکاوٹ نہیں ہے بلکہ گھر والے زور لگا رہے ہیں تم بھی ذرا اسمارٹ بن جاؤ، اور اگر داڑھی والی رنگلی تو صاف کرو، اور اگر کپڑے پہن رہے ہو تو کہا تم کہاں مولوی بننے جا رہے ہو، یہ تو ملاؤں کا کام ہے تم ذرا. تو ہر دیکھ کے سارا ماحول آدمی کو بگاڑنے پر تلا ہوا ہو، ایسے ماحول میں تو واقع ہے تو نوجوان کو بچنا بہت مشکل. اس صورت حال کو ذہن میں رکھ کر اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفسکم اپنے آپ کو بچا لینا. اب جہاں بچنا بہت مشکل وہاں تو یہ حکم اور زیادہ سخت ہوگا، اور جہاں بچنا آسان، بچنا آسان کیوں ہوگا؟ کیونکہ ماحول بہت پاکیزہ ہے. باہر غلطی کریں گے تو گھر کی طرف سے اصلاح ہوگی، رکاوٹیں آئیں گی، گھر کا گرنا چاہتے ہیں تو باہر کی سوسائٹی بڑی پاکیزہ ہے. یعنی جہاں ہر جگہ صفائی بہتری ہے وہاں بگڑنے کے امکانات کم، لیکن جہاں چاروں طرف سے بگاڑ کے امکانات زیادہ ہوں، وہاں جب اللہ تعالیٰ شرموں کا یہ خطاب ہماری طرف مخاطب ہوگا تو اور زیادہ ہم یا الذین آمنوا کو انفسکم اے ان والو اپنے آپ کو بچا لیں. ایک شخص ایک دفتر میں ملازم بن کر کے گیا، سارا دفتر کرپشن میں پھنسا ہوا ہے، وہاں اس آدمی کے لیے کرپشن سے بچنا بہت مشکل ہے، خصوصاً جب گھر والے بھی کہہ رہے ہوں فلاں نے اتنی ترقی کی تم اب بھی وہی ہو، مطلب فلاں نے اتنا نمبر دو کا پیسہ کمایا تم کیوں نہیں کماتے. اوپر دفتر کے اوپر کے ملازمین بھی اس کو تنگ کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کباب میں ہڈی بن گیا، اور نیچے کے والے لوگ بھی اس کے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں، قدم قدم رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. وہاں پر بچانا اپنے آپ کو یہ آسان نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں وہ مشہور جملہ، در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، کہ جوانی زندگی میں آدمی پاکیزہ زندگی اختیار کرے، اور اگر کسی برائی میں مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تو اسے اپنے آپ کو بچائے، پیغمبرانہ شان اپنے اندر رکھتا ہے. اور اسی لیے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد خوشی ذات ہوتی تھی جب ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ فلاں آدمی نے جوانی کی زندگی میں، اس کی مثال میں آپ بتاؤ جوانی کی زندگی میں سدھار پیدا کرنے پر حضور کو کتنی خوشی ہوتی تھی اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سب سے زیادہ ساتھ دینے والے کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق. چند سال انہوں نے مخالفت کی, شدید مخالفت کی, اس کے بعد پھر ساتھ ہوئے. اور حضرت عثمان غنی سب سے زیادہ مال انہوں نے خرچ کیا حضور کی ذات پر. بچپن سے ہی جنہوں نے ساتھ دیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, علی رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی جنہوں نے ساتھ دیا. لیکن بالغ ہونے کے بعد, بالغ ہونے کے پہلے نہیں, حضور نبی بن گئے تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ بالغ ہو چکے تھے. اور دوسرے ایک سے ایک صحابی, ایک سے ایک صحابی کمال. اور یہ بھی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک منفرد خصوصیت ہے کہ حضور کے کمالات جو صحابہ میں منتقل ہوئے ہیں وہ الگ الگ ہوئے ہیں. کسی کے اندر کوئی صفت پیدا ہوئی دوسرے کے اندر نہیں ہوئی, وہ کسی کے اندر کوئی اور صفت پیدا ہوئی کسی اور کے اندر وہ صفت نہیں تھی. مثلا ایک صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری, حضور نے فرمایا اس سے زیادہ پرکشش آواز میرے صحابہ میں کسی کی نہیں ہے. اور واقعی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھتے تھے تو ان کے خیمے کی چاروں طرف پرندے جمع ہو جاتے, کیا آواز رہی ہوگی ان کو بولنے والوں. لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ اس کی آواز داؤد کی آوازوں میں سے ایک آواز ہے. اور کبھی کبھی حضور نبی علیہ السلام کی چاہت خود ہوتی تھی راز کو کہ میں دیکھوں گا وہ ابو موسیٰ کہاں کون سے خیمے میں ہوگا اور وہاں وہ ضرور قرآن پڑھ رہا ہوگا تو میں جا کر سنوں گا. اس قدر پرکشش آواز تھی ابو موسیٰ اشعری کی, ٹھیک. لیکن زیادہ بہترین قرآن پڑھنے والا خود حضور نے کہا عبید ابن کعب. اگر تمہیں قرآن سیکھنا ہوگا تو عبید ابن کعب سے سیکھنا, کیونکہ اس کو سب سے زیادہ صحیح پڑھتا ہے. اس کی آواز ہر ہر صحابی کے اندر الگ الگ خصوصیات. لیکن اس سب کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ابن عباس کو کہا تھا یا اللہ اس کو قرآن کا خصوصی فہم عطا کر دی, ابن عباس کو کہا. حالانکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی عمر کے, اتنی چھوٹی عمر کے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں وہ بالغ بھی نہیں ہوئے. حضور دنیا سے چلے گئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نابالغ ہی تھے. ابھی جب حضور نے حج کیا جس کو حضرت الوداع کہتے ہیں, تو حضرت الوداع کے موقع پر عبداللہ ابن عباس نابالغ تھے, بالغ نہیں تھے. اور خود کہتے ہیں کہ میں بالغ ہونے کے قریب تھا. خود کہتے ہیں حج کے زمانے میں میں چونکہ بچہ تھا تو مجھے عورتوں کے ساتھ بھیج دیا گیا, تم بچے ہو چلو آگے ایک خاص جگہ جہاں وہ ابن عباس کو بچوں میں شامل کیا گیا. اور آگے چل کر کے وہ خود کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا لڑکا تھا اور میں نے سوچا کہ حضور اب نماز پڑھا رہے ہوں گے تو میں ایک سواری پر سوار ہو کر پہنچا وہاں, چھوٹا لڑکا تھا. لفظ ان کا ہے کن تو ناحت الحلم, میں بالغ ہونے کے قریب تھا. اور اس کے دو یا تین مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے. تو اس کا مطلب وہ نابالغی تھے. لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا تھا یا اللہ اس کو قرآن کا خصوصی فہم عطا فرما. اور اس کی وجہ یہ ہوئی, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کو کسی صحابی میں قرآن کے سمجھنے کی اتنی بڑی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی جتنی ابن عباس ہے. حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ قرآن کریم کے کسی آیت کے کنفیوژن کو دور کرتے تھے ابن عباس سے. مثلا میں مثال کرتا ہوں کہ ابن عباس کے بعد ایک دفعہ سوال لے کر کے آئے کہ صاحب قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ شان و اشارہ فرماتے ہیں قرآن میں اولا یکتم اللہ حدیثا, قیامت کے میدان میں جب تم آؤ گے کوئی آدمی کوئی بات چھپا نہیں پائے گا, جو جو تم نے کیا ہوگا خود بول دو گے, چھپانا چاہو گے نہیں چھپا پاؤ گے. ابن عباس نے کہا ٹھیک, اور اب کیا پوچھنا ہے اس میں. انہوں نے کہا کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے مشرق قیامت میں کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ ما کنا مشرکین, یا اللہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں, تو جھوٹ بول رہے ہیں. قرآن میں یہ بات بھی ہے, قرآن میں یہ بات بھی ہے. قرآن میں ہے مشرک کھڑے ہو کر کہیں گے یا اللہ ہم مشرک کیا ہی نہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ولا یکتمون اللہ حدیثا, خدا کے سامنے کوئی بات چھپا ہی نہیں پائیں گے, تو چھپا رہے ہیں. اس طرح کے سوالات کو ابن عباس چٹکیوں میں حل کرتے ہیں, یعنی وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی عام سوال ہے. وجہ یہ ہوئی کہ حضور سمجھ رہے تھے یہ جوانی کے آغاز میں اتنی پاکیزگی اختیار کر دی ہے, اور اس کی زندگی میں اس کی جوانی کا کوئی لمحہ بھی گناہ کے راستے میں نہیں گزرے گا, نہ شرک میں نہ کسی دوسرے گناہ کے راستے. جن چند صحابہ کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ امیدیں تھیں کہ ان کی ساری زندگی بالغ ہونے سے موت تک کی زندگی بالکل پاکی طرح زندگی گزرے گی, انہیں میں دیکھنے بات کی ہے, اس لیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بشارت سنائی تھی. تو بہرحال ابن عباس ترجمہ القرآن, اس لیے جب سوال کیا جاتا ہے قرآن کا سب سے پہلا مفسر کون ہے, تو جواب آتا ہے قرآن کا سب سے پہلا مفسر اللہ تعالیٰ خود. قرآن کا نمبر دو پر مفسر کون ہے, تو جواب آتا ہے نبی علیہ السلام. اور پھر نبی علیہ السلام کے بعد نمبر تین پر قرآن کی تفسیر کرنے والا کون ہے, تو جواب آتا ہے ابن عباس سب سے آگے. رومیوں کے حکمرانی سب سے زیادہ عمر ابن خطاب کو معلوم, اور اس درجے کی دور اندیشی تھی. ایریگیشن کا محکمہ آج قائم کیا جاتا ہے, 1400 سال پہلے حضرت عمر نے قائم کیا تھا ایریگیشن. دنیا کی قوم بھی نہیں سمجھتی تھی ایریگیشن کیا ہوتا ہے. اس وقت حضرت عمر ابن خطاب نے ایریگیشن کا محکمہ قائم کیا تھا اور مدینہ میں بیٹھ کر عراق کے لیے ایریگیشن کا سسٹم کھڑا کیا تھا. اتنے دور اندیش وہ کام جو باقی قوموں کو صدیوں کے بعد معلوم ہے, حضرت عمر اپنے زمانے میں فیصلہ کر گئے. لیکن بس رموز مملکت سارے قرآن میں ابن عباس ان سے بھی آگے, حالانکہ ابن عباس حضرت عمر کے پوتوں کے برابر ہیں. یہ عالم تھی اس کے باوجود. وجہ ان کی جوانی کی زندگی کی وجہ سے. اور تو جوانی زندگی کا اظہار حضور کے سامنے کہاں ہوا تھا؟ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ جان سے کہا, خالہ جان حضور کی بیوی, میمونہ ان کا نام تھا, میں نے خالہ جان سے کہا خالہ جان کسی نہ کسی رات تو حضور آپ کے گھر میں ہوں گے. ہاں ہوں گے. تو جس رات آپ کے گھر میں حضور ہوں گے اس دن میں آپ کے یہاں آنا چاہتا ہوں. خالہ جان نے کہا ضرور آ جانا. اب ابن عباس تو گئے ہیں, وہ تو سمجھ رہے ہیں چھوٹا بچہ آیا ہے, خالہ کے بعد رات گزارے گا. لیکن ابن عباس کہیں کہ میں ایک ایک حرکت دیکھوں گا رات کو, کیا کیا کریں گے, میں دیکھوں گا حضور سوئیں گے کیسے, بستر کیسے ڈالیں گے, کھانا کھانے لیں گے یا نہیں, آنکھیں کیسے بند کریں گے, ہاتھ کہاں پر رکھیں گے, ایک ایک چیز میں دیکھتا رہوں گا. چھوٹی بات, نارمل بچہ اتنی دور اندیشی کے ساتھ. بہرحال وہ کہتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ میں نے وہ رات گزاری خالہ جان کے گھر میں, میمونہ, میں نے وہ رات گزاری خالہ جان کے گھر میں, پھر میرے لیے بستر یہاں پر ڈالا گیا, حضور کا بستر یہاں پر ڈالا گیا, خالہ جان فلاں جگہ پر سوئی, نبی علیہ السلام اس طرح سے سوئے. صاحب نے کہتے ہیں میں نے خاموشا آنکھیں بند کی, اصل میں حضور سوچیں گے یہ سویا, یہ جگہ تو نہیں ہے, میں نے آنکھیں بند کی, لیکن اصل میں مجھے دیکھنا تھا حضور سوتے کیسے ہیں, کروٹ کس طرح بدلتے ہیں, سانس زور سے لیتے ہیں آہستہ لیتے ہیں, ایک ایک چیز ساری رات کا منظر مجھے دیکھنا تھا. ٹھیک کہتے ہیں آگے رات یہ کری حضور کی آنکھ کھل گئی, آنکھ کھلنے کے بعد حضور اٹھ کے بیٹھ گئے, آپ نے فلاں فلاں آیت پڑھی, ابن عباس نقل کرتے ہیں فلاں فلاں آیت پڑھی, پھر حضور نے کس طرح سے آسمان کی طرف دیکھا, میں اس کو یہ محفوظ رکھا کس طرح سے دیکھنا آسمان کی طرف. اس کے بعد پھر کون کون سی آیتیں پڑھی وہ بھی, پھر کیسے حضور نے اپنی آنکھوں کو مارا. اس کے بعد جب اٹھے, اب حضور جب حضور اٹھے تو میں کھٹ سے جلدی کھڑا ہو گیا, اور وہاں ایک بالٹی لٹکی ہوئی تھی چمڑے کی, اس کو مشکیزہ کہتے ہیں, مشکیزے میں سے لوٹے میں پانی رکھا اور لے جا کر لیٹرین میں پانی رکھ کے تھا. ٹھیک, اب حضور گئے تو میں وہاں سے دور ہٹ گیا, سمجھداری, میں وہاں سے دور ہٹ گیا, کیونکہ کبھی کبھی آدمی جب بیت الخلا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی قضاء حاجت کرنے کی آواز باہر آ جائے اور آدمی پسند نہیں کرتا اس کو, سمجھ آنے کی بات ہے, وہاں سے دور ہٹ گیا. اور دور ہٹنے کے بعد پھر تب تک دوسرا لوٹا بھر کر کے لے کر آ, اور دوسرا لوٹا اس کے حضور سے باہر نکلیں گے تو دوسرے پاس لوٹے سے وضو کریں گے, تو دوسرے لوٹے سے وضو سے وضو رہا ہے. کتنی سمجھداری اس کے اندر ہے کہ جب میں اٹھا تو مجھ سے پہلے جلدی دور کر کے کیا پانی بھر کر کے آئے, پھر جب وہ پانی اندر رکھ کر کے دور فاصلے پر چلا گیا, جب میں قضاء تو تب تک دوسرا لوٹا بھر کر کے رکھ کے گیا, اور اس کے بعد پھر حضرت نبی علیہ صاحب سے وضو کر کے نماز شروع کر دی. تو پہلے ہم نے بعد میں دیکھا اچھی طرح سے حضور نماز پڑھ رہے ہیں, جلدی سے گئے وضو کر کے, آج خود پیچھے حضور کے سامنے کھڑے ہو, پیچھے ایک قدم مقتدی بن کر کھڑے ہو گئے. ابن عباس خود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پیچھے سے مجھے کان سے پکڑا, اور کان سے پکڑ کر یوں سامنے کیا اور دائیں طرف کھڑا کیا, پھر میں نے جتنی رکعتیں حضور نے پڑھی اتنی رکعتیں میں نے بھی پڑھی, پھر حضور نماز پڑھ کر کے سو گئے. مجھے سونا تو نہیں تھا, مجھے تو دیکھنا تھا کیا کیا کریں گے, کہا وہ سو گئے کھڑا بھی دیے. وہ کہتے ہیں حتیٰ سمیع تو حتیتا ہوں, میں نے ان کی خراٹوں کی آواز بھی سنی. اتنے میں حضرت بلال آ گئے اذان پڑھ کر, اور کہا یا رسول اللہ نماز, حضور ایک دم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانے کے لیے جانے گئے. میں نے کہا حضرت آپ تو سوئے تھے, آپ تو سوئے تھے, وضو کے بغیر کیسے جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہماری آنکھ سویا کرتی ہے, دل نہیں سویا کرتا, مطلب میرا وضو نماز نہیں, میں نہیں ٹوٹتا, مطلب اس کا یہ ہے جیسے ہم بیداری میں ہیں, اس بیداری میں ہم اپنا وضو روک کر رکھتے ہیں, اتنا احساس ہے کہ پیشاب آنے والا ہے لیکن روک کر رکھتے ہیں, ہوا خارج ہونے والی ہے لیکن روک کر کے رکھتے ہیں. یہ جو ہمارا یہ احساس ہے, یہ احساس نبی کو نیند کی حالت میں بھی قائم رہتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ نبی کو نیند اگر خواب آ جائے وہ خواب وہی ہوتا ہے, اور ہمارا برقرار رہنی چاہیے تاکہ وہ نبی نیند کے دوران آنے والی وحی کو کنٹرول کر سکے. اس لیے نبی کے حواس کو برقرار رکھا جاتا ہے. بالفاظ دیگر جب ہم سو جاتے ہیں تو کچھ حواس ختم ہو جاتے ہیں, کچھ حواس ہمارے ڈم ہو جاتے ہیں. جب نیند گہری ہو جائے گی تو اور زیادہ احساسات ختم ہو جائیں گے, حتیٰ کہ روح نکل بھی جاتی ہے. لیکن نبی کا ایسی حالت ساری نہیں ہوتی ہے. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام عینی والا یہ نام قلبی, میری آنکھیں سو گئی تھی, میرا دل نہیں سویا تھا, اس لیے میرا وضو نہیں ٹوٹتا. تو پتا چلا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حضور کا, بہرحال ان تمام امور کی وجہ سے حضور نے ابن عباس اپنے گلے سے لگایا اور گلے سے لگانے کے بعد کہا یا اللہ اس کو قرآن کی خصوصی سمجھ, قرآن کا خصوصی فہم, قرآن کی خصوصی تفسیر عطا کر دیجئے. وجہ وہی بنی ہے کہ جوانی کا آغاز تھا, پاکیزگی کی زندگی انہوں نے اختیار کی. بہرحال تو نقطہ جو میں سمجھانا, جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی, جب کسی ماحول میں انفیکشن بہت کم ہو تو وہاں سے وہاں انفیکشنوں سے اپنے آپ کو بچانا آسان, وہاں ہمارا پیٹ بھی انفیکشنوں سے محفوظ رہے گا, سانس کا سسٹم بھی انفیکشنوں سے محفوظ رہے گا, خون بھی انفیکشنوں سے محفوظ رہے گا, اور اگر کبھی تمام. لیکن جہاں ماحول خراب ہو, ہوا میں گندگی, پانی میں گندگی, غذاؤں میں گندگی, سڑکوں میں گندگی, نالیوں میں گندگی, تو وہاں کیڑے مکوڑے بھی زیادہ ہوں گے, مچھر بھی زیادہ ہوں گے, مکھیاں بھی زیادہ بنیں گی, انفیکشن بھی زیادہ ہوں گے, پیٹ کا سسٹم بھی خراب ہو جائے گا, اندریوں کا سسٹم. بس ٹھیک ہے, اسی طرح سے جہاں چاروں طرف سے انفیکشن بڑھ جائے گا وہاں انسان اپنی آنکھ کے گناہ میں بھی مبتلا ہونے کا خطرہ ہے, کیونکہ چاروں طرف سے انفیکشن کی گندگی ہے. وہاں دل کے اندر بھی برے خیال آتے رہیں گے, چاروں طرف سے انفیکشن ہے. وہاں کانوں میں بھی گانوں کی آواز پڑتی رہے گی, کیونکہ گاؤں میں دکانوں پر بھی چل رہے ہیں, گاڑیوں میں بھی چل رہے ہیں, کہیں گے تو گھروں میں تو ضرور آئیں گے. وہاں حرام کھانے کا انفیکشن بھی ہے, غرض یہ کہ انفیکشن ہی انفیکشن جہاں ہو, اور ادھر سے انفیکشنوں کا دفاع کرنے کا سسٹم کمزور, اس وقت اپنی حفاظت کرنا زیادہ. قرآن نے اس لیے کہا یا الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچا رہے, اپنے آپ کو بچا رہے, پہلے اپنی ذات بیان کی. اسی بات کو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا الکیس, سمجھدار انسان, دانا انسان, عقل مند انسان, محتاط انسان وہ ہے من دانا نفسہ, جو اپنے آپ کو بچا دے کس چیز سے, یہ ان تمام قسم کی خرابیوں سے. جہاں لوگ حرام کمائی سے نہ رکتے ہوں وہاں انسان اپنے آپ کو حرام کمائی سے روک لے, حالانکہ اس کا نفس اندر سے زور لگاتا ہے میں بھی کماؤں, اس کے گھر والے زور لگاتے ہیں میں بھی کماؤں, سارا معاشرہ اس کو آمادہ کر رہا ہے تم بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ بھر لو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی کمائی سے رک جاتا ہے تو اس کو تانا تک نہیں, حالانکہ اس کو شاباشی ملنی چاہیے تھی, اس کو مبارک یاد کیا جانا چاہیے تھا یار کم سے کم ہم تم ایک تو بچے گئے ہو, لیکن نہیں, حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جتنا تم برائیوں سے بچو گے اتنا ہی لوگ تمہیں تانا دیں گے, اور جتنے تم برائیوں کا ارتقاء کرو گے اتنے لوگ تمہاری تعریف کریں گے. سزا جو سب وہی ہے کہ جو جتنا کرپشن میں پھنسا ہوا ہے اس کی اتنی ہی تعریف ہے, کام بھی یہ کرتا ہے, سارے سب پر کس نے خوش رکھا ہے, کیونکہ سب کو حصہ مل رہا ہے. جس نوجوان کا زندگی جتنی گندگیوں میں پھنسی ہوئی ہے اتنا ہی خوش, اتنے ہی شاباشیاں. جو افراد دنیا میں سب سے زیادہ گندگیوں میں اس کا شکار ہیں کون, وہ جو فلموں میں کام کرنے والے, سب سے زیادہ گندگیوں میں, ان کی راتیں گندگیوں میں, ان کے دن گندگیوں میں, ان کا کھانا پینا گندگی, ان کی کمائی حرام, ان کا دنیا میں کام, کام ہی ان کا کیا ہے, دنیا کو بھاگ جانا سکھانا, کام کیا ہے, دنیا کو اس باتیں سکھانا, کام کیا ہے, ان کو دنیا کو ڈھانکا زنی سکھانا, کام کیا ہے, دنیا میں اپنا بغیر زری سکھانا, اور عنوان ہے سر فلم ہے, اور کہتے ہیں معاشرے کے نازک پہلوؤں کا ہم سامنے لاتا ہے, معاشرے کے نازک پہلوؤں کو نہیں, معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں, تباہی کے طریقے سکھاتے ہیں. اور بے شمار قتل دنیا میں ہوئے ہیں فلموں میں قتل دیکھ دیکھ کر, بے شمار خودکشیاں ہوئی ہیں فلموں میں خودکشیاں دیکھ دیکھ کر وغیرہ, وہی سب زیادہ تعریف دنیا میں, سب زیادہ تعریف ہے کن کی, انہیں سب زیادہ میڈیا میں نام انہیں کا. برائیوں کی تشہیر ہوگی, ان کی تحسین ہوگی, ان کی تعریفیں ہوں گی. ایسے ماحول میں نوجوان اپنے آپ کو برائی سے بچائے, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں, بہت بڑا کام ہے. اور اسی لیے نبی علیہ السلام سمے قیامت کے دن سات آدمیوں میں سے جو اللہ کے عرش کے خصوصی سائے کے اندر ہوں گے ان میں سے وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے نوجوانی میں اپنے آپ کو برائی سے بچایا. ایک نوجوان وہ ہے جو خدا نہ خاصا نابینا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ میں نے اپنی آنکھ کبھی گناہ نہیں کیا. کہاں واقعی تم الحمدللہ کہہ سکتے ہو مگر کیڑے تمہیں نہیں جا سکتا, اس لیے نہیں جا سکتا ہے کہ تم کو آنکھ سے گناہ کرنے کا امکان تھا نہیں, اس لیے شکر ضرور نہ ہو مگر بہر فخر کی چیز تمہارے لیے نہیں. فخر کی چیز تو تب ہے کہ جب آدمی اس برائی کے قریب پہنچا اس کے باوجود اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے, اور اس سنبھالنے میں اس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے, اپنی تمناؤں سے لڑنا پڑتا ہے, اپنے ماحول سے لڑنا پڑتا ہے, برائی اپنے گھر والوں کی تمام تشنی سننے پڑتا ہے, اپنے دوستوں کی اور نہ جانے کن کن کی, اور وہ سارا کہہ رہا ہے, حتیٰ کہ ایک آپ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے کہنے والوں نے کہا لگتا ہے تو نامرد ہے اس لیے تجھے توجہ کسی کی طرف ہے. میں نے کہا یہ تانا بے برداشت ہے کہ اگر میں نامرد کا تانا سن کر کے پھر نہ تو گناہوں سے بچتا ہوں, کوئی برا سودا نہیں ہو. حدیث میں بھی ہے جی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمارے حدیث کی کتابوں میں ایک چیپٹر آیا کرتا ہے جس چیپٹر کو ہم تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھایا بھی کم ہی جاتا ہے. اس چیپٹر میں کیا ہوتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئندہ پیش آنے والے واقعہ کو بیان کرتے ہیں, آگے کیا کیا ہونے والا. وہ بات بڑی بڑی عجیب ہوتی ہے, آدمی حیران ہو جاتا ہے 1400 سال پہلے حضور نے یہ بات کہی ہے اور بالکل آج یہ پوری ہو رہی ہے, آج سے پہلے کہیں تھی. دیکھ لیجیے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کالونی سسٹم کہیں تھا ہی نہیں, فائر گھر کا کہیں مسئلہ ہی نہیں تھا, میونسپلٹی ایریا کہیں میونسپلٹی کے ذریعے سے تعمیرات کا کام کہیں سسٹم تھا ہی نہیں دنیا میں, زمینیں ساری پڑی ہوئی تھی, جہاں مرضی وہاں بناؤ. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا مکانوں اور مکانوں کے درمیان گلیوں کا فاصلہ 7 ہاتھ رکھا کرو, 7 ہاتھ کا فاصلہ رکھا کرو. یہ 1400 سال پہلے نبی علیہ نے بیان فرمایا تھا, آج کی میونسپلٹیاں والے کہتے ہیں فائر گیپ کو, یہ تو آج آپ نے ٹھیک ہے فائر گیپ 1400 سال پہلے حضور کو کہتے ہیں, اور وہ بھی عرب میں جہاں قریبوں کی زندگی گزارا کرتے تھے, ایک خیمہ وہاں پڑا ہوا ہے, ایک خیمہ وہاں ہے, ایک خیمہ وہاں, وہاں حضور نے کہا تھا 7 ہاتھ کا فاصلہ رکھو. بخاری میں بھی بولتے سب آتا ازو ہاتھ تو بنائیے 7 ہاتھ, آج تو بڑا سے بڑا فائر گیپ اگر ہے تو 5 فٹ, آپ جانتے ہیں ایک ہاتھ وہ 1.5 فٹ ہوتا ہے, تو 7 ہاتھ کا مطلب ہوا 10 یا 12 11 فٹ, تو 11 فٹ کا فائر گیپ حضور نے رکھا ہے اپنے زمانے. آج بڑی سے بڑی سڑک جو چل ظاہر زمانے میں گاڑیاں نہیں, اس وقت حضور نے یہ بات کہی تھی. اسی طرح سے قیامت تک پیش آنے والے واقعات کے متعلق حضور عجیب جو باتیں بیان کرواتے ہیں, انہیں میں یہ بھی ہے کہ کس طرح سے بگاڑ پیدا ہوگا, کس طرح سے لوگ خرابیوں کا شکار ہوں گے, کس طرح سے بدکاریاں عام ہو جائیں گی, کس طرح سے کیا کیا خرابیاں ہوں گی. تو اسی میں سے یہ بات بھی حضور نے بیان فرمائی ہے, بدکاری پھیل جائے گی, زنا عام ہو جائے گا, حرام کو حلال لوگ کریں گے, اور جو چیزیں اسلام نے حرام کی ہوں گی ان پر لوگ ناک بھوں چڑھائیں گے, کیوں اسلام نے اس کو حرام کیا ہے, یہ حرام نہیں ہونا چاہیے تھا, اسلام سخت مذہب ہے, آج لوگ کہتے ہیں, اور بے شمار لوگ کہتے ہی نہیں, بے شمار جوانوں کے ذہنوں میں سوال ابھرتا رہتا ہے اسلام بڑا سخت ہے, فلاں چیز بھی حرام کر دی, فلاں چیز بھی حرام کر دی, دیکھو فلاں مذہب, جو مرضی سو کرو, جو مرضی سو کھائیں, جس سے چاہو ملو, جس طرح جس قسم کے فنکشن میں جانا چاہو جا سکتے ہو, اسلام کہتا ہے نہیں سر اس فنکشن میں بھی نہیں جا سکتے, اس آدمی سے بھی نہیں مل سکتے, فلانی سے ملاقات نہیں کر سکتے, یہ چیز کھا نہیں سکتے, یہ چیز پہن نہیں سکتے, یہ اس طرح یہ کام کر نہیں سکتے, قدم قدم پر بہنیں لگا رکھی ہیں. تو اسلام بڑا سخت مذہب ہے, باقی مذہب کتنے اچھے ہیں, جو مرضی سو کرو, بس 2-3 وہ جو ہیں کرسمس کر لو, باقی جو مرضی سو کرو, اور وہ 2-3 تہوار منا لیجیے, اس کے بعد جو مرضی سو کرو, مذہب کا مذہب باقی ہے اور زندگی آزاد ہے. اس کے مقابلے میں اسلام خود فرمایا تھا کہ وقت آئے گا کہ جتنی چیزیں میں نے حرام کی ہیں میری امت کے لوگ ان پر کہیں گے یہ حرام کیوں کی حضور نے, یہ تو حلال ہونی چاہیے کیونکہ ماحول بگڑ چکا ہو. اس ایسے ماحول میں ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں, اس ایسے ماحول میں ایک فرض تو ہمارا بنیاد یہ تھا کہ برائیاں رکیں, لیکن وہ فرض بعد کا ہے, پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا. اس لیے صبح اٹھ کر کے یہ طے کر لینا چاہیے میں اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤں گا, اپنے دل کو گناہوں سے بچاؤں گا, اپنے کانوں کو گناہوں سے بچاؤں گا, اپنے ہاتھ کو گناہوں سے بچاؤں گا, اور اس گناہ سے بچانے پر مجھے شاباشی ملنے والی نہیں بلکہ تانے سننے پڑیں گے, اور اگر میں گناہوں میں پھنس گیا تو موت شاباشی مجھے مل سکتی ہے. گویا نیکی پر شاباشی ملنے والی نہیں ہے, اس وقت میرا دل مجھے خوش ہو جانا چاہیے میں آج گناہوں سے بچ کر کے آیا. میں اگر 100 گناہ دن میں کر سکتا تھا, اگر میں نے 90 ہی کیے آج تو کم سے کم 10 سے بچ کر آیا, بہت خوشی کی بات ہے. اور اگر میں 10 گناہ سے دن میں کر سکتا تھا, میں اگر 1 سے بچ گیا, 9 مجھ سے ہو گئے, 1 سے بچنے پر شکر پڑنا چاہیے, 9 کے کر جانے پر. اور یہ ایمان کی علامت بتائی حدیث میں ہے, حضرت نبی علیہ السلام شاہ میں ادا فرق کا حسنا تو کا, جب تم کو نیکی کرنے پر خوشی ہو جائے, وساط کا سیاح تو کا, اور برے کام کرنے پر تمہیں افسوس ہونے لگے, مومن, تو یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان کے رمق موجود ہے. لیکن جب الٹا ہونے لگے کہ جب نیکی کرنے پر کوئی خوشی نہیں اور برائی سے بچے اور اس پر برائی سے بچنے پر کوئی افسوس نہیں ہوا, برائی سے بچنے پر کوئی افسوس نہیں ہوا, تو بس یہ علامت اس بات کی ہے کہ ایمان ڈم ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, اور آگے چل کر کے پھر مطلب اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں ان حالات کے بارے میں آگے بہت جلد نہ جانے کیا کیا ہونے والا ہے, مطلب بہت تیزی کے ساتھ مسلمان اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ دوسرے لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں. روزانہ سنتے رہتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام فون کر رہے تھے, کہا لگا جی کوئی عورت ہے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے, کہاں ہے صاحب؟ یہیں سری نگر میں, بتائیے اس کو کیا کرانا ہے. یعنی ابھی 10 منٹ بھی نہیں ہوئے یا 15 منٹ ہوئے یہاں آتے آتے, تو راستے میں کہ کوئی عورت اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. تو چاروں طرف سے اسلام کی طرف رجحان اتنی تیزی کے ساتھ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں یہی ایک شہر میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں روزانہ کسی نہ کسی کو کلمہ پڑھانا پڑ ہے, لیکن ہمارے پاس بتانے کا انتظام نہیں, ہم رکھیں گے ان کو اور پریشانی مشکلات ہیں, کیا حل نکالیں گے؟ کوئی حل نہیں نکل رہا. تو باقی جس طرح سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور مسلمان جس طرح سے اسلام کی طرف دور ہوتے جا رہے ہیں, خاص طور پر نوجوان, حتیٰ کہ اب آج کا نوجوان جو نہ کہیں مسجد میں پہنچتا ہے, نہ اس کے گھر میں کہیں دین کا تذکرہ ہے, نہ قرآن سے اس کا کوئی تعلق ہے, نہ ایمان اور آخرت کی اس نے بات کہیں سنی ہے, نہ گناہ اور غیر گناہ کی, اس کی زندگی تو اتنی آخری حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ یعنی وہ ایمان اور کفر اس کے یہاں برابر ہے. حتیٰ کہ اس کو اگر کہیں گے یہ گناہ ہے, کہتا گناہ کچھ نہیں ہوتا, زندگی ہے عیش کرنے کے لیے, یعنی بالکل جانوروں جیسی زندگی ہے, جو یورپ کے قوموں کی زندگی ہے, جانوروں کی جیسی زندگی, کہ جانور کے لیے کوئی پابندی نہیں, کوئی بین نہیں, کوئی حد بندی نہیں, جدھر چاہے جاؤ, جس سے چاہے ملو, جو چاہے حرکت کرو, وہ جانوروں کی زندگی تھی. اور وہ جانوروں کی زندگی یورپ ان قوموں پر متعلق, انہوں نے ساری دنیا کے قوموں کو اسی رنگ میں رنگ دیا اور امت مسلمہ کو اسی رنگ کی طرف دوڑ رہی ہے. اس ایسی صورت حال میں اپنی جوانی کو بچانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, خصوصاً جبکہ ہمیں بازار میں بھی جانا ہے, سکول میں بھی جانا, دفتروں میں بھی جانا, دکانوں پر بھی, مارکیٹ میں بھی, فیشنی جگہوں پر بھی, اور سارا ماحول کہتا ہے وہ اس ایسی حالت میں اپنی جوانی کو برائی سے بچانا, اپنی آنکھ کو برائی سے بچانا بہت بڑا کام ہوگا, کوئی چھوٹا کام نہیں ہوگا, بلکہ ہزار درجے مبارکبادی کا مستحق ہوگا. تہجد کی نماز میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے, وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت پیاری نیند چھوڑنی پڑتی, جس کام کے کرنے پر جتنا مجاہدہ برداشت کرنا پڑے وہ کام اتنا قیمتی بن جاتا ہے. دو آدمی نے روزہ رکھا, ایک کا معدہ کمزور ہے, اسے بھوک ہی نہیں لگتی, وہ شام کو بھی ویسا ہی جیسے صبح تھا, کیونکہ معدہ کمزور ہے تو اس کو بھوک نہیں لگتی ہے, معدہ کمزور ہے, نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے. دوسرا نوجوان ہے, وہ تڑپ رہا ہے بھوک اور پیاس سے, تو سوال آیا کہ کس کا روزہ زیادہ قیمتی بنا؟ جواب, اس نوجوان کا, جس کو زیادہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. بہرحال اپنی جوانوں کو بچانے کی بڑی فکر کرنی چاہیے, خاص طور پر آج کے بگڑے ماحول میں. تو اگر عشق کی عنایت تو ذرے کو خدا کر دے, کیا یہ شعر درست ہے؟ بدال کر دیجیے. یہ بس ایسے ہی شعر کی دو قسمیں ہیں, یہ پردے کے ہٹا دیجیے. شعر کی دو قسمیں ہیں, ایک شعر کو کہا جاتا ہے شعر محمود اور ایک شعر کو کہا جاتا ہے شعر مضمون, برا شعر. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ والشعراء یتبعهم الغاوون, اور شاعر احمقانہ باتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, یہ بھی کہا قرآن میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, انما من الشعر الحکمہ, بعض شعروں میں حکیمانہ باتیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعری کی دو قسمیں, ایک شاعری محمود اور ایک مضمون. تو بعض شعر جو ہیں وہ صرف خیالات ہوتے ہیں, بعض شعر خیالات کے ساتھ ساتھ برے خیال بھی والے بھی ہوتے ہیں, یعنی تو بری باتیں بھی ہوتی ہیں. وہ اگر عشق کی عنایت, پہلی بات یہ ہے کہ یہ فنی طور پر, فنی طور پر اس میں نقص یہ ہے, عشق ایسی چیز نہیں ہے جو کسی انسان کو کوئی عنایت کر سکے. عشق ایک کیفیت کا نام ہے جو پیدا ہوتی ہے, یہ عشق عنایت کرنے والی قوت نہیں ہے, یہ تو پیدا ہونے والی صفت ہے. ایسے ہی مان لیجیے, جیسے کوئی آدمی کہے گا اگر ایمان مجھ پر عنایت کرے تو ایمان کیسے عنایت کرے گا؟ ایمان تو آپ کے اندر پیدا ہونے والی صفت ہے. اگر خوف خدا مجھ پر عنایت کرے تو خوف خدا کیسے عنایت کرے گا؟ خوف خدا تو پیدا ہونے والی صفت ہے. ٹھیک, اسی طرح سے آپ کہتے ہیں اگر جوانی مجھ پر عنایت کرے تو جوانی آپ پر کیا عنایت کرے گا؟ جوانی تو پیدا ہونے والی صفت کا نام. اسی طرح سے عشق پیدا ہونے والی صفت ہے, وہ اچھی ہے یا بری ہے, وہ عنایت ہم انسان پر کیسے کرے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں اگر عشق عنایت مجھ پر کرے گا, ٹھیک ہے صاحب, اس نے آپ پر عنایت کی, پھر کہتے ہیں کہ میں تو ذرہ خدا بن جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ذرہ پر عشق نے عنایت کی, اب یہ ذرہ کیا بن جائے گا؟ خدا بن جائے گا. کیسے خدا بن جائے گا؟ آپ کہہ سکتے ہیں خدا پوجا جانے والا ہے. جب عشق کی عنایت ہوگی تو ایک آدمی بے شمار انسانوں کی نظر میں محبوب بن جائے گا, جس طرح سے انسان خدا کی طرف دوڑنے لگتے ہیں اسی طرح سے اس انسان کی طرف دوڑنے لگیں گے, اور یہ سارا عشق کر رہا ہوگا. زیادہ زیادہ یہ مفہوم لے سکتے ہیں. بہرحال کوئی پسندیدہ مفہوم نہیں ہے. ہاں, اس شعر کو صحیح مفہوم قرار دیا جا سکتا ہے جب استعارات مراد دیے جائیں. استعارات کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ استعارے کا مطلب ہوتا ہے ذرے سے مراد انسان, خدا سے مراد محبوب, عشق سے مراد ہے ایمانی کیفیات, اور عنایت سے مراد ہے ایمانی کیفیات کے نتائج. اب ان تمام الفاظ کو جب جمع کرے گا تو مفہوم صحیح ہو جائے گا, اور اتنے سارے الفاظ جمع کرنے کے بعد پھر مفہوم صحیح کرنا آسان نہیں. بہرحال مجموعی طور پر شعر بہتر شعر نہیں ہے. شب محرام کو رات کو جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, کیسا کرنا چاہیے یا نہیں, تفصیل سے بتائیں. بہت اچھا, شب محرام کی رات کے میں نہ جاگنے کا اسلام نے حکم دیا, نہ کسی نماز پڑھنے کا حکم دیا, نہ اگلے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا, نہ کوئی فضیلت بیان ہوئی ہے کسی حدیث میں کہیں نہیں. اگر کہیں حدیث ہوتی صحیح درجے ہی کی صحیح تو ظاہر ہے ضرور اس پر عمل بھی کیا جاتا, پڑھی بھی جاتی, بیان بھی کی جاتی, مگر ایسا کہیں نہیں. لہذا یہ سوچنا کہ صاحب ہم 27 تاریخ کو روزہ رکھیں گے کیونکہ حدیث میں فضیلت بیان ہوئی کوئی فضیلت نہیں, ہم 27 کی رات کو جاگیں گے کیونکہ حدیث میں فضیلت بیان ہوئی تو کوئی فضیلت نہیں, نمبر ایک. نمبر دو, اب ایک آدمی کہتا جی بہت اچھا فضیلت تو نہیں ہے لیکن میں اپنے شوق سے اپنے جذبے سے جاگنا چاہوں گا, کیا کروں گا؟ میں نمازیں پڑھوں گا, میں درود پڑھوں گا, میں استغفار کروں گا, میں توبہ کروں گا, میں حضور کی سیرت پڑھوں گا, میں معراج کا فلسفہ سمجھوں گا, اس غرض کے لیے میں اپنے ارادے سے جاگنا چاہتا ہوں, اس لیے نہیں کہ شریعت کا حکم ہے, تو یہ حرام بھی نہیں ہے, یہ ناجائز بھی نہیں ہے. ٹھیک, یہ ایسے ہی مان لیجیے آپ کہ صاحب یہ بتائیے چائے پینے کا اسلام نے حکم دیا, کہنے میں اس کے کوئی فضیلت بیان کیا کہ نہیں, کوئی فضیلت بیان نہیں کیا, اس کو کوئی فائدے بیان کیا کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو اب اگر میں پی لوں تو حرج ہے, کہ کوئی حرج بھی نہیں, یہی حالت ہے. تو جب ہم دین سمجھ کر کے یہ کام کریں گے تو جب ہمارے کے ساتھ آپ دین مت سمجھو اس کو, کیونکہ دین نہیں ہے یہ, یعنی دین نے اس کا حکم نہیں دیا. اب اگر آپ اس کو کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ دین کا حکم ہے, اسے آپ کر رہے ہیں تو حرج آپ کر سکتے ہیں. چنانچہ بے شمار مسلمان معاشروں میں اس طرح میں مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد پھر سنایا جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کیوں کی, اس معراج کے نتیجے میں امت کو کیا ملا, اور اس معراج کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے. اس میں نمازیں, اس میں گناہوں کی معافی کا خدا کی طرف سے اعلان, اور وہ جو معراج کے سفر میں حضور نے برے انسانوں کا حال دیکھا ہے, بدکاری کرنے والوں کا حال آپ نے دیکھا کہ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے صبر کی جگہ سے ایسی بدبو نکل رہی تھی کہ سارے جہنم کے لوگ کہتے تھے جہنم کی آگ سے ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی پریشانی اس بدبو سے ہے. بدکاری کرنے والے انسانوں کی شرم کی جگہوں سے ایسی بدبو نکل رہی کہ جہنم کے لوگ کہیں گے اس آگ سے ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی پریشانی اس بدبو سے ہے. ایک رائے صاحب کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا, میں نے کہا میں آپ بتاؤں کیسے ہو سکتا, فرض کیجیے سخت گرمی ہے, پسینہ نکل رہا ہے, دھوپ ہے, آپ چٹان پر بیٹھے ہیں, ٹھیک, تو چٹان بھی گرم, اوپر سے دھوپ, آپ کو پسینہ گر رہا ہے, پریشانی ہے کہ بہت پریشانی. میں نے کہا اسی چٹان کے پاس میں ایک ہفتہ پہلے مرا ہوا کتا ہے اور اس کی بدبو آ رہی ہے, بتائیے کس چیز زیادہ پریشان ہو جائیں گے. رسول کے بعد کہ صاحب وہ کہیں گے صاحب یہ دھوپ تو میں برداشت کر لیتا مگر یہ مجھ سے برداشت ہونے والا نہیں, بس یہی حال ہے. تو حضور نے وہ دیکھے وہ منا دے, اب یہ ہم امت کو سکھائیں کہ امت کو یہ بات سنائیں, اور یہ بات سنا کر کے معراج کی رات کو ہم نے ذریعہ بنایا, استعمال کیا ہم نے مسلمانوں کو دین کے طرف لانے اور برائی سے بچنے کے لیے, اس میں حرج نہیں. تو شاید سارے پہلو اس کے آگے کسی حدیث میں کوئی فضیلت بیان نہیں ہوئی ہے, روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے, رات کو جاگنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے, اس لیے دین کا حکم جان کر کے جاگنا, فضیلت پانے کے جذبے سے جاگنا. لیکن اگر کوئی آدمی یہ سوچ یہ جان کر کے صاحب اسلام تو مجھے حکم نہیں دیا, سردیوں میں اگر کسی کشمیری سے پوچھا جائے گا آپ حیرن کیوں پہنتے ہیں, کوئی سوال ہے اس میں, کہنے لگا جی نہیں سوال, سارے لوگ اتنے اہتمام سے پہن رہے ہیں جیسے یہ فرض ہے, بلکہ فرضوں کا اتنا اہتمام نہیں جتنا اس کا کر رہے ہیں, کہنے لگا موسم کر رہا ہے, موسم کی وجہ سے کر رہا ہے, اور جان کرنے سننا جان کرنے. یہ عام طور پر یہ سوال آتا رہتا ہے صاحب یہ تبلیغ میں 3 دن نکلتے ہیں, یہ کہاں ہے حدیث میں, 40 دن کہاں ہے حدیث میں, جواب ہے بالکل صحیح ہے, یہ کہیں حدیث میں نہیں نکلا, کہیں نہیں نکلا 3 دن نکلو, کہیں حدیث میں نہیں ہے 40 دن نکلو, واقعی نہیں ہے. اور اگر کوئی تبلیغ میں جا رہا ہے 3 دن 40 دن حدیث کا حکم جان کر تو غلط کر رہا ہے, کہیں نہیں ہے, پھر وہ تو ہم اپنی بے دینی کا علاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایسے ہی جیسے کہ کہیں نہیں حدیث میں نہیں لکھا ہے انجیکشن کرو, کہیں حدیث میں نہیں لکھا ہے تھرمامیٹر لگاؤ, کہیں حدیث میں نہیں لکھا ہے الٹرا ساؤنڈ کرو, کہیں نہیں لکھا ہے. یہ تو تمام کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی کوئی بھی صحت واپس لے آئیں اور اپنے اندر پائے جانے والے بیماری کا سراغ لگا سکیں, تو اس لیے ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو ہم اپنی کوئی بھی صحت کو واپس لانے کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک اسی طرح سے اپنے اندر دین پیدا کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. ورنہ تو حضور نے کتاب بھی نہیں لکھی. مصنفین جو کتاب لکھ رہے ہیں وہ بھی بدعت ہے کیونکہ حضور نے کوئی کتاب نہیں لکھی. حضرت نبی علیہ السلام نے کہیں جلسے نہیں کیے اس طرح سے کہ صاحب فلاں محلے میں آج جلتا ہوگا سارے لوگ جمع ہو جائیں ہم تقریر کریں گے, کہیں نہیں جلتے کیے. اس طرح سے جیسے آج تعلیمی ادارے ہیں کہیں حضور نے تعلیمی ادارے اس طرح قائم نہیں کیے, مدرسے میں تعلیم نہیں کیے جس طرح سے آج اقامتی مدرسے ہو گئے. بہرحال وہ تو زمانہ جتنا آگے چلے گا وسائل کو انسان استعمال کرتا رہتا ہے. تو اگر کوئی آدمی اس غرض سے رات کو جانتا ہے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے, فائدے دو قسم کے ہوتے ہیں, علمی فائدہ اور عملی فائدہ. علمی فائدہ, علمی فائدہ میں ہم کسی عالم کو لائیں گے, وہ رات بھر ہمیں معراج کا فلسفہ, معراج کے واقعہ, اس کے نتائج اور اس کا مطالبہ کیا ہے وہ ہم کو سنائے گا. یہ ہے علمی فائدہ. علمی فائدہ دوسرا ہے کہ رات میں اس رات کو سیرت رسول کا کوئی اہم چیپٹر پڑھوں گا اور اس کے نتیجے میں میرے دل میں حضور کے متعلق زیادہ معلومات ہو جائیں گے, خاص طور پر معراج. ٹھیک, بہت اچھا. تو علمی فائدہ. عملی فائدہ مطلب ایک نوجوان کو میں جانتا ہوں جو آج یہاں نہیں ہے, دوسری جگہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں, کہہ لیں گے جی معراج کی رات تھی, میں نے رات کو نمازیں پڑھی, اسی دن میں نے ارادہ کیا یہی رات ہے, یہی رات ہے جس دن پانچ نمازیں آئی ہیں, کل سے میں پانچ نمازیں پڑھا کروں گا, کبھی نہیں چھوڑوں گا, اس کے بعد میں کبھی نہیں نماز چھوڑوں گا. تو گویا معراج کی رات اس نے استعمال کر لیا, ذریعہ بنایا اپنے اندر عملی خوبی پیدا کرنا. یہ ہے وہ تو علمی فائدہ اٹھا ہے یا عملی فائدہ اٹھا ہے, اور کوئی نہیں اٹھا رہا ہے تو اس کو مطعون بھی نہیں کر سکتا. مسافر اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے, امام صاحب نے دو رکعت پڑھ لی اور پھر یہ مسافر سب آتے دو رکعت میں شامل ہو گیا, کیا اسے بقیہ دو رکعت بھی پڑھنی ہوگی جو دو رکعت اس کو حاصل ہوئی؟ جی ہاں, جب امام کی اقتدا میں مقتدی آ جاتا ہے, جب امام کی اقتدا میں مقتدی پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس مقتدی کو امام کے اقتدا میں چاروں رکعتیں پڑھنی ہوں گی. وہ اس لیے نہیں کہ وہ مقیم بن گیا, بلکہ اصل میں امام کی اقتدا میں جب آدمی رہتا ہے تو پوری نماز پڑھنی ہوگی. یہ کسی بھائی کا سوال ہے, مجھے کسی بزرگ صاحب نے کہا ہے کہ زیارت گاہ آسان عالیہ جانے کو اور یہ عمل 40 یوم کرنا ہے, اور ناگا نہ ہونے کو کوئی دن اپنا خاص وقت نکال کر کے دن میں جائے, تب انشاءاللہ مراد پوری ہوں گی. اللہ مراد پوری کرے گا ان نیک بزرگ کے طفیل سے. اب اگر میں یہ عمل کروں گا وہاں حاضر دوں تو وہاں کے لیے جانے پر کیا ورد و وظائف کرے, ان بزرگ کے آسانی پر جانے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ شریعت مطالعہ کے رسم ہدایت فرمائیے. امید ہے کہ آپ مسئلے کو اچھی طرح پیش فرمائیں گے, خدا سب کو ایمان عطا فرمائے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آستان شریف جانے کا معاملہ ہے, پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ آستان شریف کس نیت سے جانی ہے. اگر کوئی آدمی اس نیت سے جا رہا ہے کہ وہاں آستان شریف میں مدفون بزرگ ہماری وہ ضرورت پوری کرے گا, تو جس پیرزا نے یہ مشورہ دیا ہے اس نے غلطی کی, اور جس آدمی نے یہ مشورہ لیا ہے وہ غلطی کر رہا ہے, اور اگر اس لیے وہ جائے گا وہاں آسان شریف میں تو غلط ہوگا. دنیا کا نظام چلانے کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے, کاغذی الحاجات بھی اللہ ہی ہے, حل والا مشکلات بھی اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ شاہ نے یہ ڈپارٹمنٹ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا, اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رو رہی تھی, حضرت نبی علیہ السلام باہر سے تشریف لائے تو حضرت عائشہ سے پوچھا, عائشہ کیا ہو گئی کیوں؟ تو عائشہ ہوتی تھی, خود نے پھر احتراز سے پوچھا کیا بات ہو گئی, تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اولاد, بچہ چاہیے. یہ ہم پورا پوری طرح نہیں سمجھ سکیں گے, یہ کہتے ہیں اس آدمی کو پوری طرح معلوم ہوگی جس کا نکاح ہو گیا ہو, کئی سال ہو چکے ہوں اور اولاد نہ ہو رہی ہو, اور شوہر سے زیادہ چاہے بیوی کو اولاد کی ہو, وہ سمجھ سکتا ہے یہ کیا ہوتا ہے. میں اس کی مثال چھوٹی سی عرض کرتا ہوں, ڈاکٹر اقبال کا تیسرا نکاح ہوا تھا, پہلے دو نکاحوں میں کچھ پریشانی رہی, تیسرا نکاح ہوا تھا, اس تیسرے نکاح میں اولاد نہیں ہو رہی, اولاد نہیں ہو رہی ہے, عرصہ گزر رہا ہے, بیوی اشاروں کے نام میں کہہ رہی بچہ ہونا چاہیے, کیا بات ہے بچہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, بیچ میں اشاروں میں کہا کہیں آپ کے اندر کمزوری تو نہیں آ گئی ہے, بڑھاپا آ گیا ہے تم کو. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے اس سے بھی کوئی برا نہیں لگا, اس نے مجھے یہ تانا دیا کہ شاید تم بوڑھے ہو گئے, تم کمزور ہو گئے. مجھے ایک دن میں نے دیکھا وہ چپکے سے کبوتر کے بچوں کو دانے کھلا رہی تھی, تو میں وہ منظر دیکھ کر کے میں تڑپنے لگا کہ اس کی مامتا بےتاب ہے کہ کاش میرے گود میں بچہ ہوتا, اب اپنی بےتاب مامتا کو پوری کر رہی ہے کبوتر کے بچوں کا. تو کہا وہ منظر میں دیکھ نہیں سکا, تو باہر آ کر کے کھڑا, اب مجھے میرے لیے نہیں کم سے کم اس کے لیے بچہ ہونا چاہیے. خیر دعائیں شروع کی تو آپ نے جاوید اقبال صاحب پیدا ہوئے تھے جب بھی زندہ ہے. خیر تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کہا یا رسول اللہ بچہ, تو حضور نے فرمایا بچہ میرے اللہ کا, بچہ اللہ کے ہاتھ میں. بخاری شریف میں حدیث ہے حضور نے فرمایا حضرت عباس عباس نیک اعمال لے کر آئیے گا, یہ مت سوچنا میں نبی کا چچا ہوں مجھے کچھ نہیں پوچھو. حضرت صفیہ سے کہا صفیہ اپنے اعمال لے کر کے آنا, اپنا ایمان اپنے اعمال بچا کر کے لانا, یہ مت سوچنا کہ میں نبی کی خوبی ہوں مجھے کوئی نہیں پوچھے گا. حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ نیک اعمال لے کر کے آنا, یہ مت سوچنا میں نبی کی بیٹی ہوں مجھے کون پوچھ سکتا ہے اور میرا حساب کہاں ہوگا, نہیں اپنے اعمال لے کر کے آنا. اللہ تعالیٰ شاہ نے یہ سارا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا. اسی غرض کی اسی وجہ سے نبی اعظم فرما کرتے تھے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. یہ تو انسانی تاریخ میں صرف حضور نے یہ قسم کھائی ہے اور کسی نے بھی نہیں کھائی, کوئی نبی یہ قسم نہیں کھاتا, حضور یہ قسم کھایا کرتے تھے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. تو جو ذات گرامی اپنی جان دوسرے کے قبضے میں کہہ رہا ہے اور سب قسمیں کھا رہا ہے, اس ذات گرامی کے ہاتھ میں جب کائنات کا یہ سسٹم نہیں ہے تو اس کے غلاموں کے غلام کے ہاتھ میں یہ قضاء حاجات کہاں. اس لیے آسمان اگر اس نیت سے جا رہے ہیں کہ وہ گزارا ہم کو تو یہ جانا بھی صحیح نہیں اور وہ مشورہ دینا بھی صحیح. لیکن اگر جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آسمان پر جائیں وہاں نماز پڑھیں مسجد کے اندر نہ کہ آسمان میں, اور نماز پڑھ کر کے پھر اللہ سے دعائیں مانگیں, ٹھیک. تو ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی اللہ کا خاص بندہ دفن ہوتا ہے اور وہاں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس بندے پر, اور ان رحمتوں کے نزول کی وجہ سے بندے کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شانہ قلب کی ایک مخصوص اضطرابی کیفیت چاہتے ہیں. وہ مخصوص اضطرابی کیفیت جب آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تب آپ کی دعا قبول کریں گے. وہ اضطرابی کیفیت گھر میں نہیں پیدا ہو پاتی, مسجد میں نہیں پیدا ہو پاتی, کسی کو کبھی سامنے پیدا ہو جاتی. یہ تو وہاں جا کر کے جتنے بلند کر کے آدمی دعا کر جاتا ہے تو کبھی اس اضطرابی کیفیت کا انتظار ہوتا ہے. بہرحال اگر آپ آستان شریف میں مضمون بزرگ سے مانگنے کی وجہ سے جا رہے تو وہ جانا ہی صحیح نہیں ہے, اور اگر اللہ سے مانگنا ہے تو پھر یاسین شریف اللہ متقافر کل یا القافر ہوں کل ہو اللہ شریف پڑھ کر کے اس بزرگ کو اشارے نواز کریں, اور پھر نماز حاجت وہاں کی مسجد میں پڑھیں, اور نماز حاجت پڑھ کر کے پھر اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. وہ جو مقصد بھی ہے اور اس کے بعد عقیدہ رکھنا چاہیے, آخری فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے. ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں کو فیصلہ میرے لیے نہ ہو تو نہیں ہو. گھر والوں کا کام ہے بیمار کو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا, ڈاکٹر کا کام ہے اپنی ساری ذہانت و تجربہ صرف کرنا, دوائی لینے والے کا کام ہے صحیح دوائی دینا نقلی دوائی نہ دینا, گھر والوں کا کام ہے دوائی وقت پر کھلانا اور پرہیز کرانا. ان تمام کے بعد فیصلہ شفا کا اللہ کے, اس کے بعد اگر شفا نہیں ہوئی تو ہم کہیں گے خدا کا فیصلہ یہی تھا. قرآن نے اس کو بیان کیا کیا کہ تم دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے میرے کرنے سے ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے میرے فیصلے سے ہوتا ہے, اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا تمہیں یہ فائدہ ہوگا. اگر تمہیں کوئی چیز مل گئی تم کو بھی خدا نے دی, اور اگر کوئی چیز چھن گئی تم کو بھی خدا نے لے لی, تو تم اپنے آپ کو مجرم نہیں مانو گے. اسی وجہ سے جتنے غیر مسلموں میں خودکشی کے سوا واقعات پائے جاتے ہیں اتنے مسلمانوں میں نہیں. آج کے زمانے میں اگر یہاں خودکشی کے واقعات بڑھ گئے اس کی وجہ ہے کہ ایمانی حالت کمزور ہو گئی ہے, ورنہ ایمان جو ہے وہ تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی آدمی کو بچا لیتا ہے. تو اگر ہمیں کوئی چیز مل گئی ہم کہیں گے ہمارا کوئی کمال نہیں اللہ کا دیا ہوا, اگر ہم سے کوئی چیز چھن گئی ہمارا کوئی نقصان, کیونکہ اللہ نے تم مایوس نہیں ہونا جو چیز تمہیں نہ ملی, تم اترانا نہیں جو چیز تمہیں مل گئی اس پر اکڑنا نہیں, کیونکہ مل گئی تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں, چھن گئی تو تمہارا کوئی قصور نہیں. یہ میرے فیصلے ہیں. آج یہ کہ مولوی مفتی حضرات کیوں خاموش ہیں, ایک خاتون نے پریس کانفرنس میں مسلمانوں کو خوشن غازی کے مسلمانوں کو جگایا, اور بعد میں چند مولوی کشمیر کے مفتی اعظم نے بیان کی مذمت کی, ہمارا اتنا ایمان کمزور کیوں ہے بہادر خان سے کہنے وغیرہ. جہاں تک اخباروں میں خود مثال آ چکا ہے, آپ پہلی بات یہ ہے یہاں کا مزاج ہے معاملات کو جذباتی انداز میں لینا, اور اس معاملات کو جذباتی انداز میں لینے کے کبھی فائدے ہوں یا ہوں کبھی نقصانات ہو جاتے ہیں. اس کی مثال عرض کرتا ہوں, سلمان رشدی نے کتاب لکھی, اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس شان اقدس سے توہین کی, ٹھیک. ایک جگہ سے فتویٰ جاری ہو گیا کہ یہ شخص واجب القتل ہے. جو شخص توہین رسول کرے اس کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ جواب یہی ہے اس لیے خفا کوئی عجیب چیز نہیں آئی, کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ صاحب ہمت نہیں کوئی کر پا رہا تھا اس طرح کا حکم لگانے کا, تو ایک شخص نے پہلی مرتبہ ہمت کی. یہ تو کتاب میں لکھا ہوا قانون یہی ہے. لیکن اس کے بعد پھر خفا لکھنے میں طرح طرح کی تکنیکی غلطیاں ہو گئی, جن تکنیکی غلطیوں کا نتیجہ یہ نکل آیا کہ نقصان پر نقصان ہوا, فائدہ کچھ نہیں, سارا اسی زندہ محفوظ ہے اور خفا جو ہے وہ بےچارا وہیں رہ گیا. کیا تکنیکی غلطیاں ہو گئی؟ فتوا لکھ کر کے عمل کرنا جس کا کام ہے وہ خفا سنا رہا ہے ہمیں, عمل تو آپ کو کرنا ہے. آپ جس جج کو سزا نافذ کرنی ہے وہ دوسروں سے کہتا ہے بھائی اس کو سزا دے دو, تو سزا کون دے گا؟ سزا دینا تو آپ کا کام ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اگر سر بڑا کہہ رہا ہے لوگوں کو آپ سزا دے دو, سزا دینا تو آپ کا کام. تو یہ الٹا ہوا, پہلی تکنیکی غلطی. کیا مطلب؟ جس آدمی کو قانون نافذ کرنا ہے وہ صرف قانون سنانے پر اکتفا کر رہا ہے, تو یہ تو غلط ہے. حضرت عمر اپنی امیر المومنین ہیں, ان کی ذمہ داری ہے مجرم کو سزا دینا. وہ اگر کہہ رہے ہیں فلاں نے مجرم کی یہ سزا ہے مگر ڈیوٹی کسی کی نہیں مقرر کر رہے ہیں, تو آپ کس کو سزا, آپ کا نام ہے سزا رکھتا ہے پہلی کرنے کے لیے. دوسرے, جس آدمی کے مطابق آپ کو فتوا جاری کرنا ہے اس آدمی سے وضاحت لینا پہلا شرط ہے. وضاحت لیے بغیر اس کے طرف اس کے ساتھ کوئی جملہ نہیں لکھ سکتے. یہی وجہ ہے کہ رابطہ عالم اسلام کا اجلاس ہوا اور فتوا رد کر دیا گیا, اس میں طرح طرح کی خامیاں ہیں. نمبر تین, فتوے کے نفاذ کے لیے شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ وہ شخص آپ کے دائرے میں ہو, اور اگر وہ آپ کے حدود سے باہر ہے تو اس کے مطابق فتوا نہیں لکھ سکتے آپ, کیونکہ فتوا اس میں نافذ ہو تو دوسرے ملک میں رہا ہے. تو پہلے اس کو اپنے ملک میں لے آئیے, اس کے ملک میں لانے کے بعد پھر کہیے یہ ہے آپ کا جرم, اور اس جرم کی جب وہ وضاحت صحیح طور پر نہیں کرے گا اب کہیے اب آپ پر فتوا یہ آئے گا, قانون اب یوں آپ پر نافذ ہوگا. ان میں جب طرح طرح کی خامیاں ہو جائیں گے تو خامیوں کا نتیجہ وہی نکلا ہے کہ اس کو سر کا خطاب دیا جا رہا ہے, اور چاہے اس کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہے ہوں اس کی حفاظت کے لیے قومیں یعنی اسلام کے دشمن ان کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہمارا فتوا وہی رہ گیا, وہ ٹیکنیکی خامیوں کا نتیجہ نکلا. اسی طرح سے جب کوئی قابل اعتراض بات سامنے آتی ہے اس قابل اعتراض بات کے سیاق و سباق کو پہلے پڑھنا ضروری ہے, اس کے بعد پھر اس شخص سے رابطہ کرنا ضروری ہوتا ہے جس نے یہ کہا, اسے وضاحتیں لینی ہوتی ہیں. ان وضاحتوں لیے بغیر اگر ہم یہاں سے کوئی چیز جاری کر دیں گے تو وہاں سے وہ مذاق اڑائے گا. چنانچہ خان صاحب سے پوچھا گیا, اس نے وہاں سے مذاق اڑا کر لگا, کشمیری سمجھتے ہی نہیں میری بات, ان کی عقل ہی نہیں ہے, ان کے پاس علم ہی نہیں ہے. وطن جذباتی نوجوان ہیں, اخبار میں لکھ رہے ہیں, میری دس کتابیں پہلے پڑھیں اس کے بعد سے سمجھیں, مذاق اڑا دیا اس نے. وجہ یہی جو اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ مطلب خان صاحب نے انہیں ملاقاتیں بھی کی, ان سے بحثیں بھی کی ہیں, ان پر سوال کیے, خان صاحب جواب بھی نہیں دے سکے. وہ بھی میں نے ان کو خط لکھا کہ آپ لکھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے, آپ نے خود ہی تفسیر میں لکھا ہے وہ زندہ ہے, سر آپ لکھ رہے ہیں خان صاحب حضرت نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور ڈاکٹر اقبال کو تسلیم ہے. غلط کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کو تسلیم ہے, ڈاکٹر اقبال نے جہاں لکھا ہے وہاں شعر ہی نہیں سمجھ سکے آپ. واقعی انہوں نے ڈاکٹر اقبال کا شعر کوٹ کیا, اور شیر کوڑ کرنے کے بعد ڈاکٹر اقبال بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے, حالانکہ ڈاکٹر اقبال کے شیر کا مطلب وہ نہیں ہے, غلط سمجھے وہ, لکھا ہے ان کو, لکھنے کے بعد جواب بھی نہیں دے رہے ہیں, کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کیونکہ پھنس گئے وہ. لیکن اب یہاں سے ہم مہم چلائیں گے اور فتوا لکھنے کا کام, اس لیے وہ معاملہ جن معاملات کو علمی سطح پر گہرائیوں کے ساتھ اور علمی انداز میں پیش کرنا, وہ نقائص دکھا دینا, وہ خامی دکھا دینا, اور اس خامی میں اگلا آدمی کہتا ہے صاحب ہم جو سمجھے اسی بات سے, اس آدمی کی نیت ہی یہی ہے, اس کے بعد ہم اس کے بارے میں حکم لگا دیتے ہیں, اس کے بارے میں جب حکم لگائیں گے تو قبر مفت ہوتا ہے. وہ یہاں پر بہت ہی گرم گرم بحث ہوا. اچھا اس کے بعد یہ معاملہ تب جون کا ہے, میں نے اس جون اسی وقت لوگ پڑھ لیا تھا, اسی وقت ان سے بات ہوئی, بات ہونے کے بعد کہا نہیں میری نیت یہ نہیں, کہا ٹھیک آپ کی نیت یہ نہیں, آپ کی نیت یہ ہے ٹھیک, مگر الفاظ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے, کل گیا الفاظ میں چوک ہو گئی ہے. جون میں ان سے گفتگو ہوئی, آج یہاں معاملہ گرم ہو گیا, اب کہیں یہاں آ گیا یہاں کچھ ہوا ہے. اس طرح کے معاملات میں بہت جلد بازی کے ساتھ گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ خان صاحب سے ایک دفعہ خان صاحب نے اپنے اظہارے میں لکھا, ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تحریک چلانا لب و کام ہے, ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تحریک چلانا لب و کام ہے. ایسا ہی جیسے کوئی آدمی کہے گا کہ ہم شمس و قمر کی حفاظت کے لیے تحریک چلائیں گے, وہ لب و کام. انہوں نے کہا ہے تحفظ ختم نبوت کا کام لب و کام ہے جیسے تحفظ شمس و قمر کا کام لب و کام ہے. کہتا آپ کا چاند یہ دونوں محفوظ ہیں, آپ کیا اس کی حفاظت کریں گے؟ حضور کی نبوت محفوظ ہے اور خاتم النبیین ہیں, آپ کیا اس کی حفاظت کا کام کریں گے؟ یہ انہوں نے لکھا. اب ان سے سوال کیا گیا, جی یہ بتائیے ہمارے علاقے میں ایک مرزائی آیا ہے, وہ مسلمانوں کو ورگلاتا ہے اور طرح طرح سے دھوکے دے کر کے آخر میں یہ کہتا ہے کہ پہلے مرزا قادیانی جو ہے وہ مہدی تھا, پھر یہ کہتا ہے کہ وہ مسیح تھا, پھر آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ وہ نبی تھا, اور کچھ مسلمان لڑکے تیار ہو جاتے ہیں ماننے کے لیے. تو ہم اس مرزائی سے بات کر لیں, کہہ رہے ہاں ہاں بالکل صاحب اس سے بات کیجیے آپ. اچھا ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں مانیں گے وہ بحث کرنے لگے گا, کہنا کہتا بحث کرو اس کے ساتھ. اچھا وہ نوجوان جو متاثر ہو گئے ان کو کہا اس کو روکو ان سے, یہی کہہ رہے آپ مجھے ختم نہ ہوا تو آپ تو کہہ رہے لوگ کام آئیے. ہاں سب چپ, کچھ سمجھ میں نہیں آنے لگا. آپ نے الگ میں لکھا کہ یہ نہ پروگرام ہے, کوئی جواب دے نہیں سکے. ایک ہے براہ راست اس سے گفتگو کرنا, اور ایک ہے یہیں سے ہم بار بار یہاں پر تازہ کی مذمت کی بہتیں. اب مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے کہا, میں کہا میں بہت غور کر کے اس مضمون کو پڑھوں گا اور اس مضمون کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے مضامین کو ملا کر کے پھر ان سے جو اعتراض بنتا ہے وہ اعتراض ان کو پیش کریں گے, دیکھتے ہیں وہ اپنے اعتراض کو تسلیم کرتے ہیں یا رد کر دیتے ہیں, اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, کشمیر کے مولویوں کی اور یہاں کے اماموں کی وہ علمی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے مصنف کے ایمان اور کفر کے فیصلے کرے اور عالم اسلام کو منگوا دے. ایسے ایمان لیجیے کسی بڑے آپریشن کے لیے بڑے ڈاکٹر کی, تو ہاں اپنی پہلے ٹانگیں دیکھنی چاہیے ہماری ٹانگیں ہیں اسی یا نہیں. کب بار وہاں سے کسی نے کہا آپ کا فتح صاحب ہے کارڈون سے پار پھینک دے کے مسئلہ ختم, یہ اتنا سا کل ہی علاقہ تم لوگ کنویں کے مینڈر کو. بہجن خان کا رسالہ پوری دنیا میں باہر جا رہا, اگر دنیا کے سکالوں کی طرف سے جواب دہی کی نہیں تو کون کھڑا ہو پائے گا؟ یہ تو یہ تمام عوامل کو سمجھ لینا ہے. اس کے بعد پھر اس سے سوال کیا گیا کہ آپ کا نام حضور کو خاتم یہ اس وقت کامل نہیں مانتا, انہوں نے کہا میں تو مانتا. ہم تو پہلے ثابت کرنا پڑے گا نہیں نہیں آپ نہیں مانتے. وہ تو کیا رہا ہے نہیں مان رہا ہوں, میں حضور کا خاتم نبی مانتا ہوں, میں حضور کا اس وقت کامل مان رہا ہوں. پھر اچھا جو وہ کہہ دے گا ہم پریشان ہو جائیں گے, صاحب ہم نے جو ایشو اٹھایا تھا وہ کمزور پڑ گیا, اب ہمیں زور لگانا کہ نہیں آپ کی عبارت سے ہی نکلے گا. اور آج کے مسلمانوں کی دوسری بہت ساری بیماریوں میں سے ایک بیماری کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے عقیدہ نہیں کیا نا میرا عقیدہ, ہم کہتے ہیں نہیں تمہارا عقیدہ یہی ہے, وہ کہتا صاحب میرا تو عقیدہ ہے ہی نہیں, کہتا نہیں آپ کا عقیدہ یہی ہے اور زبردستی اس کے منہ میں ڈالیں گے. آپ نے ولی کی توہین کیا لگا نہیں بالکل کہہ لگا نہیں آپ ولی کی توہین, وہ کہتے ہیں بھائی میں تو ولیوں کی توہین بالکل نہیں کرتا ہوں, میں جو میں سمجھتا لگا نہیں آپ کا بھائی. آج مسلمان بکثر یہی کہتے ہیں جو جماعتوں کی جنگیں ہوتی ہیں ان میں یہی ہوتا ہے, ایک ابھی زبردستی دوسری طرح ایک عقیدہ لگا رہا. عقیدہ وہ چیز ہے جو ابھی فخر کے ساتھ کہے میرا یہ عقیدہ ہے, قرآن خدا کی کتاب آخری کتاب ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور دوسرا کیا سر, مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ حضور کو خاتم النبی نہیں مانتے, انہوں نے کہا تو کل کبھی ان کی عبادت سے جھلکتا ہے کہ وہ نہیں مانتے, وہ زمانہ کہہ رہے ہیں میں حضور کا خاتم النبی مانتا, آپ کہتے ہیں نہیں ان کی عبادت سے جھلک رہا ہے کہ آپ خاتم النبی نہیں مانتے. عبادت کے جھلک میں تھوڑے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کسی کے عقیدے کا, اس سے زیادہ نازک معاملہ ہے کفر کا. بخاری میں بھی حدیث ہے, مسلم شریف میں بھی حدیث ہے, حدیث کے الفاظ مختلف طرح سے ہیں, ان میں سے خلاصہ اس کا یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان نے دوسرے سے کہا یہ کافر ہے تو یا تو وہ کافر ہوگا اور اگر وہ کافر نہ ہوگا تو تم کافر ہو جاؤ. بخاری میں بھی حدیث ہے, مسلم شریف میں بھی حدیث ہے, ترمذی میں مجھے یاد نہیں اس میں ہے یا نہیں, بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. ایما رجل قال لاخیه یا کافر فقد ضاع احدهما, ایک نے دوسرے سے کہا یہ تو کافر ہے تو یا تو وہ ہوگا اگر ہوا, اور اگر وہ نہیں ہوا تو آپ واپس کافر بن جائیں گے. یہ ہے وہ ڈر کی چیز جس ڈر کی بنا پر آدمی ہمت نہیں کر پاتا جلدی. جب مرزائیوں کے کفر کا فیصلہ تھا سارے علماء کوشش کر رہے تھے مرزائیوں کے خلاف مگر ہمت نہیں کر پاتا تھا کوئی, یہ کہنے کے صاحب ہم تو ان کی مخالفت کر رہے ہیں مگر کفر کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے. ہم مولانا انور صاحب اٹھے تھے سب سے پہلی مرتبہ اور عدالت میں کھڑے ہو کر کہا تھا میں تمام علماء کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں مرزا قادی یعنی کافر ہیں, اس کے بعد علماء کو ہمت ہوئی چلو صاحب اب تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے سر پڑ گیا. یہ آسان چیز نہیں ہے کسی کے امام کفر کے ساتھ. اب چلا جو اس نے بیان میں دے دیا کہنے لگا وہاں کے لوگ میرے امام کفر کے فیصلے کرنے لگ گئے ہیں, کسی کے امام کفر کے فیصلے پسے پتے کا مذاق اڑا دیا اور ایک دم نے ان کا فون کیا اس نے وہاں پہ ہٹا, اس نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا جی اس نے کہنے لگا تم سے بڑا میرا پوتا ہے پہلے ابھی پڑھو اس کے بعد دیکھیں گے. یہی ہے تو یار آدمی اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے ہماری حیثیت کیا ہے. اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ بے حیثیت, بے حیثیت نہیں صرف زندہ ہے الحمدللہ لیکن اس بے حسی کا مطلب ہم آغاز کشل کود نہیں ہے اور ایسا اقدام کرنا نہیں ہے جس سے پھر وہ تمام لوگ جنہوں نے وحید خان کی کتاب پڑھ کر اسلام کی طرف مڑے ہیں ان کا ایک الگ دنیا ہے. وہ کہتے تھے ہم تو اسلام سے دور ہو چکے تھے, ہم نے تو علی اسلام یتحدا پڑھی. علی اسلام یتحدا وحید خان کی کتاب ہے, اس کا اردو ترجمہ ہے ابن جزی کے چیلنج, اور انگریزی ترجمہ اس کا گار ارائز. جب ابن جزی کے چیلنج اس نے لکھی ہے تو مصر کے مصنف نے لکھا کاش وہ انگلیاں مجھے مل جائیں, میں ان کو گوسا دوں گا جس نے یہ کتاب لکھی. بے شمار انسان جو ہیں وہ جدید علوم سے متاثر ہونے کے بعد پھر وحید خان کی کتاب پڑھ کر ان کتاب پڑھ گئے, تین کتاب مڑ گئے. ٹھیک, وہ تو ایک ہی کتاب دکھاتا ہے کتاب, ایسی کتابیں حالانکہ وہ فخر کرتے ہیں اس معاملے میں, لیکن بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا جواب جدید علوم سے میں نے ثابت کیا ہے, جدید سائنسی علوم سے میں نے ثابت کیا خدا کی ذات, حضور کی ذات, قرآن آخرت, قرآن کی حقانیت, یہ میں نے جدید علوم سے ثابت کیا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں میرے مجھ سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا, بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں تمہارا ڈاکٹر اقبال بھی نہیں کر سکا ہے, یہ بھی کہتے ہیں وہ. حالانکہ بات صحیح نہیں ہے مگر کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی. اب جو آدمی یہ کہے گا جی بہت اچھا خان صاحب کی اس کتاب کو پڑھ کر کے میں اسلام کی طرف مائل ہوا, آج مجھے پتا چلا خان صاحب مسلمان ہی نہیں ہے اور یہ آپ کے آپ سے مجھے پتا چلا تو میں کہاں ہوں آپ سے, اس کو کہاں بڑا کریں گے. بہرحال یہ سطحی اور جذباتی معاملہ نہیں ہے. آخر دعوانا الحمد للہ. ہاں یہ تو بہت سمجھ رہا تھا, یہ بہت وجود وحدت وجود کا مسئلہ بہت زیادہ پریشان کن مسئلہ بھی ہے اور بالکل آسان بھی. آسان دنیا میں مٹی کا بھی وجود ہے, درخت کا بھی وجود ہے, جانور کا بھی وجود ہے, انسان کا بھی وجود ہے, وہ جو بہت خراب ہے اس کا بھی وجود ہے, وہ بہت کمزور ہے اس کا بھی وجود ہے, جس کا بدن ٹیڑھا میڑھا ہے اس کا بھی وجود ہے, جو بہت خوبصورت ہے اس کا بھی وجود ہے, جو بہت طاقتور ہے اس کا بھی وجود ہے. ٹھیک, اور جو چار فٹ کا انسان ہے اس کا بھی وجود ہے, جو پانچ فٹ کا ہے اس کا بھی وجود ہے, جو سات فٹ کا ہے اس کا بھی وجود ہے. ہر آنے والے انسانوں سات فٹ کے تھے, بخاری میں حدیث ہے, تو وہ ان کا بھی وجود تھا. بس ٹھیک ہے, فرشتوں کا بھی وجود ہے, نبیوں کا بھی وجود ہے, مسجدوں کا بھی وجود ہے, خدا کا بھی وجود ہے. ان تمام وجودوں میں کامل وجود کس کا ہے؟ جواب ہے خدا. بات نہیں کہا کہ بات نہیں کا وجود وجود ناقص, کیوں ناقص ہے؟ کہ کسی کا بھی اپنا نہیں ہے, سب خدا کا دیا ہوا. تو اب خدا کا وجود اور انسانوں کا وجود, وجود یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. ٹھیک, چائے بھی گرم ہے, دودھ بھی گرم ہے, آگ بھی گرم ہے, لیکن چائے کی گرمی اپنی نہیں, دودھ کی گرمی اپنی نہیں, وہ تو آگ کی پیدا کردہ گرمی ہے. اس لیے چائے کی گرمی ختم ہو جائے گی, دودھ کی گرمی ختم ہو جائے گی. آگ کیونکہ بذات خود گرم ہے اس لیے وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی, وہ جب آگ ہے تو گرم ہے, وہ جب آگ ہے تو گرم ہے. لوہا بھی گرم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جائے گا, کیونکہ اس کی گرمی ذاتی گرمی نہیں, اور لوہے کی گرمی اس کی حقیقی گرمی نہیں ہے, اس لیے گرم ہونے کے باوجود ٹھنڈا ہوگا. اور آگ کی گرمی حقیقی گرمی ہے, اس لیے وہ جب تک آگ ہے تو گرم ہے. ٹھیک, اسی طرح سے اللہ کا وجود بھی ہے اور کائنات کی چیزوں کا وجود بھی ہے. کائنات کی چیزوں کا وجود دیا ہوا ہے, عارضی ہے, اپنا نہیں. خدا کا وجود اپنا ہے, ذاتی ہے, کسی کا عطا کردہ نہیں ہے. اب کامل وجود ایک ہی ہوا, باقی سارے ناقص وجود. کامل وجود کو کہتے ہیں صاحب, دنیا میں وجود تو بس ایک ہی ہے, وہ ہے خدا, باقی تو سارے ایسے سمجھے جیسے سارے ہیں. یہ ہے وحدت وجود اور یہ صحیح. بہت ایسا ہی مان لیجیے, کلاس میں ایک استاد کہتا ہے یہ باقی سارے لڑکے آوارہ ہیں, لڑکا ہے بس ایک ہی ہے, حالانکہ وہ بھی لڑکے ہی ہیں. کہتا ہے صاحب میں نے انسان دیکھا ایک, تو باقی جا رہے ہیں جانور ہیں, کہ باقی بھی انسان ہیں, مگر جیسا ہونا چاہیے بس ایک ہی ہے. ٹھیک, باپ کہتا ہے صاحب بیٹا ہے میرا ہے تو بس ایک ہی ہے, تو باقی کیا ہے؟ کل اگر بیوی نے شور مچایا کہ صاحب یہ کہہ رہا ہے بیٹا میرا ایک ہی, اس کا مطلب اس نے مجھے تہمت لگائی. کہا نہیں صاحب, تہمت کے کیس میں کھڑا کرو, بس جو سمجھو جیسا بیٹا ہونا چاہیے ویسا تمہارا ایک ہی ہے. تو انسان اپنی محاورات میں بھی بولتا ہے. کیا شاعر کہتا ہے, شبلی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کتابیں آپ نے بہت لکھی لیکن آپ کو کون سی کتاب, کہنے لگا صاحب کتاب تو بس ایک ہی ہے, باقی تو کیا اس نے لفظ استعمال کیا تھا, یعنی ایسے معاملے جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں باقی تو سوچ ہے. شبلی نے کہا کون سی؟ انہوں نے کہا بس کتاب تو میری ایک ہی ہے, وہ ہے الفاروق. علامہ شبلی نے کتاب لکھی ہے سیرت النبی, اردو میں سب سے بڑی سیرت النبی علامہ شبلی کی لکھی ہوئی, اور اردو کا منفرد مصنف مانا جاتا ہے سوانح نگاری میں, منفرد مصنف سوانح نگاری میں مانا جاتا ہے. ٹھیک, اس کے باوجود علامہ شبلی کہتا ہے کتاب تو بس ایک ہی ہے میری, وہ ہے الفاروق, اسی میں آپ کو میری محنت کا تماشا نظر آ جائے گا. واقعی میں تماشا نظر آتا ہے، مگر وہ پتا نہیں چلتا. وہ تو جب الفاروق حضرت فاروق کے دس زمانے حیات آپ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر علامہ شبلی کی جب الفاروق پڑھے گا تو پتا چلے گا علامہ شبلی نے کیا کمال دکھایا ہے اس میں، ورنہ وہ پتا نہیں چلتا کیا کمال ہے اس میں. تو کتابیں ساری اس کی لکھی ہوئی ہیں، مگر کہتا ہے کتاب تو ایک ہی ہے. شاعر بلفا صاحب کے ساتھ کہتا ہے کلام میرا بہت ہے مگر نظم تو بس میری ایک ہی ہے. ڈاکٹر اقبال سے پوچھا، کہتا آپ یہ بتائیے آپ کی سب سے پیاری نظم کون سی ہے؟ کہنے لگا وہی کہ جب میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور دل سے آنکھیں نکل رہی تھی، اور مسجد قرطبہ کو دیکھ دیکھ کر میں رو رہا تھا، اس وقت جو نظم میں نے لکھی ہے بس اس نظم کے برابر اور کوئی نظم میری نہیں ہے. سلسلہ روز و شب نقش گر حیات وہ ہے، مسجد قرطبہ کو دیکھو انہیں نظم لکھی ہے، اور مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کہا عالمی ادبیات میں شامل کرنے کے قابل ہے یہ نظم. جیسے ہم چیزوں میں بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک اعلیٰ درجے کی چیز کو کہتے ہیں بس چیز تو یہ ہے، اسی طرح سے وجود تمام موجودات کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں سب کا وجود وجود ناقص، بس وجود کامل تو ایک ہے. اس وجود کامل ایک ہے کے مفہوم پیدا کرتے ہیں وحدت الوجود. جب یہ مفہوم ذہن میں رکھا جائے اس میں کوئی اشکال نہیں. ان کے علاوہ دوسرے مفاہیم ہیں اس میں بڑی مشکل بحثیں ہیں، جیسا کہ میں پہلے عرض کیا اس میں نہ قلم ڈالنا چاہیے نہ اس بحث میں پڑھنا چاہیے، اور وہ محی الدین ابن عربی اور شاہ ولی اللہ محدود دہلوی اور مجد ارشد ثانی کی لکھی ہوئی اتنی غالب بحثیں ہیں کہ میں سچ آپ سے عرض کرتا ہوں تقریباً دس مرتبہ میں نے وہ بحثیں پڑھی مگر میری سمجھ میں نہیں آئی ان بحثوں کا مطلب کیا ہے. تو مطلب یہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اور باتوں کو کیسے فیصلہ کریں گے؟ جو کچھ ہم نے باتوں کو سمجھا ہے وہ میں نے عرض کر دیا. اور آپ کو